کا ایک مجموعہ جو ہے اسلام سے بنا ہوا ہے، اسلام اور ہماری زندگی، اس کے اندر سے جلد دوسری کے اندر جو عنوان ہے وہ ہے ذکر اللہ کی اہمیت، اللہ کا ذکر کرنے کی اہمیت، اس میں سے پڑھنے لگے ہیں. یہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر سال رمضان المبارک میں ظہر کی نماز کے بعد حضرت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انفاس عیسیٰ سے ملفوظات سنانے کا معمول ہے، لیکن اس سال اسفار کی وجہ سے سلسلہ اب تک شروع نہ ہو سکا اور اب صرف چند روز باقی ہیں، اس لیے خیال آیا کہ اس کتاب کا کوئی ایک حصہ لے لیا جائے اور اس پر کچھ بیان ہو جائے. میرا ذہن اس طرف گیا کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ پورے رمضان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. اللہ جل جلالہ نے اس عشرے میں رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ہر طرف سے رحمتوں کی بارش برس رہی ہے. پاک راتوں میں شب قدر ہونے کا احتمال ہے اور حدیث شریف میں اس عشرے کو ایک تقوی میرا لکھے ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح والا خاص کر وہ لفظ جو کہ عام معلوم نہ ہو اس کا پڑھنا ہو بھی سکتا ہے، کہ دوست پڑھا ہو بھی سکتا ہے دوست پڑھا. تو آگے رمضان ہمارے آ ہی رہا ہے، تو یہ حضرت کا یہ خطبہ ہے رمضان کے دنوں کا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا تھا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ اپنی اذان باندھ لیتے تھے، لیکن اس سے ایک محاورے کی طرف اشارہ ہے اور وہ ہے کہ کسی کام کے لیے کمر کس لینا. آپ یعنی کمر کس لیتے تھے اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ محنت اور مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے اور اپنی رات کو زندہ رکھتے، یعنی رات کے بعد جاگتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جاگ کر رات گزارتے اور پھر حدیث کے رکھے ایسے میں ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کرتے. عام دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اس بات کا اہتمام فرماتے کہ گھر والوں کی نیند میں خلل نہ پڑے، خرابی نہ آئے. چنانچہ حدیث شریف میں یہ بات آتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب آپ بستر سے کھڑے ہوتے تو آہستہ سے کھڑے ہوتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جائے، اور جب دروازہ کھولتے تو بہت آہستہ سے کھولتے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے. اپنے گھر والوں کی نیند کا احساس تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا عشرہ عقیدہ داخل ہوتا تو اپنے گھر والوں کو اہتمام سے بیدار فرما لے کہ یہ عبادت کا وقت ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وقت کا کثرت صلاتا، یعنی ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے ہیں اور عبادت کا یہ اہتمام صرف تاک راتوں میں نہیں ہوتا تھا بلکہ پورے عشرے کی تمام راتوں میں یہ اہتمام فرماتے ہیں. بہرحال یہ عشرہ عقیدہ اسی کام کے لیے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارا جائے. نماز میں بھی ذکر کا ایک شعبہ ہے، عبادت بھی ذکر کا ایک شعبہ ہے، عبادات بھی ذکر کا ایک شعبہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ عشرہ آخیرہ اللہ جل شانہ کی یاد میں گزرے اور ذکر قلبی اور ذکر لسانی میں یہ وقت گزرے. ذکر قلبی یعنی دل سے ذکر کرنا اور ذکر لسانی یعنی زبان سے ذکر کرنا. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شاہ رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آخری عشرہ کی راتوں کو جلسوں میں، تقریروں میں اور تقریبات اور دعوتوں میں ضائع کرنا بہت بڑی خطرناک بات ہے. یہ راتیں جلسے اور تقریروں کی نہیں ہیں بلکہ یہ محض عمل کرنے کی راتیں ہیں. بس انسان ہو اور گوشہ تنہائی ہو اور اپنے مالک کے ساتھ رابطہ قائم ہو،
یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے میں عبادت کرے، لوگوں کے ساتھ مل کے جلسوں کی صورت میں نہ کرے، گوشہ تنہائی سے مراد یعنی اکیلے میں، اور اپنے مالک کے ساتھ رابطہ قائم ہو اور وہ ہو اور اللہ ہو، تیسرا کوئی اور نہ ہو، اس طریقے سے اس عشرے کو گزارو اور ذکر میں گزارو، زبان سے ذکر ہو، دل سے ذکر ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، بلکہ بازار میں، دفتر میں، گھر کے کام کاج میں مصروف ہو، تب بھی زبان پر اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اور یہ کیفیت ہو کہ دل بیار دست بکار، یعنی یہ فارسی کا جو جملہ ہے اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی ہاتھ تو کام کاج میں لگا ہوا ہو اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ بعض طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنا تو صوفیوں کا کام ہے، مولویوں کا اور علماء کا، ذکر سے کیا کام؟ علماء کرام کا کام تو یہ ہے کہ وہ وعظ کریں، تبلیغ کریں، تدریس کریں، سبق پڑھائیں، مطالعہ کریں، تکرار کرائیں وغیرہ وغیرہ۔ ذکر سے مولوی کا کیا کام؟ ذکر کرنا تو صوفیوں کا کام ہے، لہذا جب خانقاہ میں جائیں گے تو وہاں ذکر کریں گے۔ ارے بھائی، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں تو تمام ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدرسے میں طالب علم حضرات کو بھی پڑھاتے ہیں، اور جہاں حضرت بیان فرما رہے ہیں وہاں پہ عام مجمع بھی ہے، علماء بھی ہے، تو حضرت ہر کسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، تو تمام ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں تو تمام ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اب یہ بتائیں کہ مولوی ایمان میں داخل ہیں یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کے عموم کے اندر سب داخل ہیں، لہذا یہ سمجھنا کہ ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو کتاب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تکرار کریں گے، ذکر نہیں کریں گے، یاد رکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور پھر اس آیت میں فرمایا کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک دو مرتبہ ذکر کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی رٹ لگاؤ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت تمہاری زبان پر ذکر جاری رہے۔ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز درجہ کے اعتبار سے افضل درجہ کس بندے کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں ان کا ہوگا۔ بعض لوگوں کے دلوں میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا ذکر ہے کہ دل و دماغ تو کہیں اور مشغول ہے اور زبان سے ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات پڑھ رہا ہے، لیکن دھیان کہیں ہے، فکر کہیں ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، تو ایسے ذکر سے کیا فائدہ؟ یاد رکھیے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ارے اگر صرف زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق ہو رہی ہے، چاہے دل اور دماغ کہیں اور مشغول ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بلکہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ارے یہ دولت کیا کم ہے کہ جسم کے تمام اعضاء میں سے ایک عضو تو ان کی یاد میں مشغول ہے، تو اس کی بھی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس پر لوگوں کے درمیان ایک شعر مشہور ہے کہ، یہ شعر بھی فارسی کا ہے اس لیے اس کا میں مفہوم پڑھتا ہوں، یعنی زبان پر تسبیح جاری ہو اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال آ رہا ہو، ایسی تسبیح کا کیا اثر اور کیا فائدہ؟ کسی شاعر نے یہ شعر کہہ دیا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ شعر کہا ہے وہ حقیقت شناس نہیں ہے، یعنی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پھر حضرت نے اس شعر میں تبدیلی کی فارسی کے شعر میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی اگر زبان پر تسبیح جاری ہے اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال آ رہا ہے، اللہ کے فضل سے ایسی تسبیح بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ زبان کا ذکر اس راہ کی پہلی سیڑھی ہے، تو لہذا اگر زبان سے ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. اگر زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہوگی تو پھر دل کبھی اللہ کے ذکر سے آباد نہیں ہوگا. جو شخص اس پہلی سیڑھی کو قطع نہیں کرے گا، یعنی اس پہلی سیڑھی کو گزارے گا نہیں، عبور نہیں کرے گا، تو اس کے دل میں اللہ کی یاد کیسے سمائے گی؟ اس لیے زبان سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے. اگر زبان سے ذکر نہیں ہے تو گویا پہلی سیڑھی ہی موجود نہیں ہے. اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ زبان سے ذکر کا کیا فائدہ جب دل ہی متوجہ نہیں، بلکہ زبان سے ذکر کرتے رہو چاہے دل لگے یا نہ لگے، جمعیت خاطر پیدا ہو یا نہ ہو، لیکن تم ذکر کرتے رہو. تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی رٹ لگاؤ. رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دل کو بھی متوجہ فرما دیں گے انشاءاللہ. اگر فرض کریں کہ ساری عمر دل اس طرف متوجہ نہیں ہوا، تب بھی زبان سے ذکر فائدے سے خالی نہیں ہے، پھر بھی نفع ہی نفع ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذکر ایک انرجی ہے اور توانائی ہے، لہذا صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ کرنے سے پہلے یہ انرجی اور توانائی حاصل کر لو. اس لیے کہ اللہ کا ذکر دلوں میں توانائی پیدا کرتا ہے، ارادوں میں توانائی پیدا کرتا ہے، ہمت میں طاقت عطا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر شیطان اور نفس سے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے. لہذا نفس اور شیطان کو شکست دینے میں ذکر کو بڑا دخل ہے، یعنی ذکر کا بڑا کمال ہے اگر نفس اور شیطان کو مات دینی ہو، ان سے مقابلہ کرنا ہو. پھر یہ ذکر کرنے والا شیطان سے مغلوب نہیں ہوتا، شیطان اس پر حاوی نہیں ہوتا جو ذکر کرنے والا ہوتا. اور اسی زبانی ذکر ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ کا موقع آیا اور تمام اسباب جمع ہو گئے، تو اس وقت اس گناہ سے ذکر نے روک لیا. اس لیے کہ جب زلیخا نے کہا حیت لک، تو جواب میں انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اس موقع پر اللہ کی پناہ کے احساس نے یہ طاقت دی، اور اتنے دل ربا ماحول میں جس میں انسان کے پھسل جانے کا 99% احتمال موجود ہوتا ہے، اس اللہ کے ذکر نے ان کو گناہ سے روک دیا. اس کے بعد اگلا جملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہو ربی احسن مسوا. حضرات مفسرین نے اس جملہ کی دو تفسیریں کی ہیں. بعض حضرات نے تو فرمایا کہ ربی سے مراد عزیز مصر ہے، یعنی زلیخا جس کی بیوی تھی وہ صاحب، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ربی سے مراد اللہ جل شانہو ہے، اور اشارہ اس جملے سے اس طرف فرمایا کہ اگرچہ تم نے دروازے بند کر دیے ہیں اور دروازوں پر تالے ڈال دیے ہیں اس خیال سے کہ اس عمل کا کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن میرا ایک پروردگار ہے جو مجھے اس حالت میں بھی دیکھ رہا ہے، جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے. تو انہو ربی کا خیال ذکر کی برکت سے آ رہا ہے، وہ ذکر جو ان کی رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا. رگ و پے میں سرایت کر جانا یعنی انسان کا حصہ بن جانا، زندگی کا حصہ بن جانا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو چکی تھی. اس کے نتیجے میں وہ اس گناہ سے بچ گئے. بہرحال یہ ذکر ایک توانائی ہے، انرجی ہے، جس کو صبح کے وقت کاروبار زندگی میں داخل ہونے سے پہلے حاصل کر لینا چاہیے ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عام طریقہ تو یہ ہے کہ جب انسان کسی شیخ کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیخ اس کو کچھ ذکر اور تسبیحات بتاتا ہے کہ صبح کے وقت یہ ذکر کر لیا کرو اور شام کے وقت یہ ذکر کر لیا کرو، لیکن بعض تسبیحات وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، ان تسبیحات کو پڑھنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. مثلا روزانہ ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح درود شریف کی، یہ چار تسبیحات ہر انسان روزانہ پڑھ سکتا ہے. لہذا جن حضرات کے معمولات میں یہ تسبیحات شامل نہیں ہیں وہ اپنے معمولات میں ان کو شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات انسان نے شامل کی ہوتی ہیں، چھٹ چکی ہوتی ہیں، تو دوبارہ ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس کتاب انفاس عیسیٰ میں حضرت والا نے ذکر کے بارے میں چند ملفوظات ذکر فرمائے ہیں، اس لیے خیال آیا کہ اس رمضان میں ذکر کے بارے میں ملفوظات پڑھ کر اس کی کچھ تشریح عرض کر دی جائے. ایک شخص نے حضرت والا کو خط میں اپنا حال لکھا کہ ذکر طبیعت پر بہت بار معلوم ہوتا ہے، جب کرنے بیٹھے جی گھبرا اٹھتا ہے. بار معلوم ہوتا ہے یعنی بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ بار ایک مشقت ہے. حضرت تھانی رحم اللہ نے لکھا کہ بار ایک مشقت ہے، مشقت میں اگر جی نہ لگے تو سمجھ لو کہ خود مشقت بھی نفع میں جی لگنے سے کم نہیں. یہ جو محنت ہو رہی ہے اس کا بھی فائدہ ہے، اور جو دل لگنے سے محنت ہونے کا نفع ہونا تھا یہ مشقت کرنے سے بھی ویسے ہی نفع ہو رہا. جس طرح سے بھی ہو حت الوسع پورا کر لیا کیجئے، کہ جو معمول باندھا ہے کہ جس طرح سے بھی ہو حت الوسع پورا کر لیا کیجئے، شدہ شدہ سب دشواری مبدل با آسانی ہو جائے گی، کہ آہستہ آہستہ تمام مشکل تبدیل ہو جائے گی آسانی سے. جب آدمی ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اس کا دل بہت الجھتا ہے اور اس کو مشقت معلوم ہوتی ہے، اور جب ذکر کرنے بیٹھتا ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے. بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ذکر کرنے بیٹھے تو دل گھبرا گیا اور طبیعت اس میں چلی نہیں اور دل نہیں لگا، تو وہ لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور ذکر چھوڑ بیٹھتے ہیں. ایسے لوگ محروم رہ جاتے ہیں. ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ جب ذکر کرنے بیٹھے تو اب دل لگے یا نہ لگے، دل چاہے یا نہ چاہے، دل گھبرائے یا وحشت ہو، لیکن پھر بھی ذکر میں لگا رہے، اور دل سے کہہ دے کہ چاہے تو گھبرائے یا پریشان ہو، مجھے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نفس سے یہ کہہ دیا کرو کہ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. ایک مرتبہ اس دل سے یہ کہہ دو کہ تو اس سے بھاگ رہا ہے اور گھبرا رہا ہے، یعنی ذکر سے بھاگ رہا ہے اور گھبرا رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو یہ کام کروں گا. جس دن آدمی نے یہ عزم کر لیا تو پھر انشاءاللہ چند ہی روز میں یہ گھبراہٹ اور پریشانی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اس گھبراہٹ کی وجہ سے بھاگ کھڑا ہوا اور ذکر چھوڑ بیٹھا تو پھر دوبارہ ذکر کی طرف لوٹنا مشکل ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اس کا کوئی علاج بتا دیجئے کہ ذکر میں دل گھبرائے نہیں اور دل ذکر میں لگ جایا کرے. یاد رکھیے اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی ایسی گولی اور صفوف نہیں ہے اور کوئی ایسا معجون نہیں ہے کہ اگر وہ کھلا دیا جائے تو اس کے نتیجے میں ذکر میں دل لگ جایا کرے. اس کا علاج یہی ہے کہ دل لگے یا نہ لگے اپنی ہمت کو استعمال کر کے انسان لگا رہے. دیکھیے اس ملفوظ میں حضرت والا نے ذکر میں دل نہ لگنے کے بارے میں اور ذکر میں بار محسوس ہونے کے بارے میں کیا جواب ارشاد فرمایا ہے. فرمایا کہ بار ایک مشقت ہے، یعنی طبیعت پر ذکر کرنے سے جو بار بار ہوتا ہے وہ ایک مشقت ہے، اور مشقت میں اگر جی نہ لگے تو سمجھ لو کہ خود مشقت بھی نفع میں جی لگنے سے کم نہیں. یعنی اگر ذکر کرنے میں مشقت ہو رہی ہے اور اس میں جی نہیں لگ رہا تو اس دل نہ لگنے کی صورت میں یہ سوچو کہ یہ جو مشقت ہو رہی ہے یہ بھی فائدہ دینے میں دل لگنے سے کم نہیں ہے، یہ بھی فائدہ دینے میں دل لگنے سے کم نہیں ہے. کیونکہ اگر ذکر میں دل لگتا اور خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ دل لگا کر ذکر کرتے، اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا اس مشقت کا فائدہ بھی اس سے کم نہیں۔ بلکہ حضرت والا نے بعض جگہ لکھا ہے کہ اس مشقت والے کا ذکر، مشقت والے ذکر کا فائدہ دل لگا کر ذکر کرنے کے فائدے سے بڑھ جاتا ہے۔ مشقت والے ذکر کا فائدہ دل لگا کر ذکر کرنے سے بعض اوقات بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جس شخص کو ذکر میں لطف اور مزہ آ رہا ہے اور دل لگ رہا ہے، اس کے ذکر کے اندر تو یہ احتمال موجود ہے، یہ چانس موجود ہے کہ شاید یہ حز نفس کے لیے ذکر کر رہا ہو، شاید اپنے نفس کے مزے کے لیے ذکر کر رہا ہو اور مزہ اور لطف کی خاطر ذکر کر رہا ہو، بخلاف اس شخص کے جس کو ذکر کرنے میں مشقت ہو رہی ہے، اس کو ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے علاوہ کچھ اور مقصود نہیں ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ مشقت کے ساتھ ذکر کرنے والا نفع اور ثواب میں دوسروں سے آگے بڑھ جائے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچو کہ مشقت کے ساتھ ذکر کرنے میں کیا فائدہ، ارے اس سے بھی بہت فائدہ ہے۔ یہ جو تم اس حال میں ذکر کر رہے ہو کہ تمہارا دل کہیں ہے اور دماغ کہیں ہے اور ذکر میں دل نہیں لگ رہا، پھر بھی زبردستی دل لگا رہے ہو، یہ ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بعض اوقات ایسے ذکر میں نورانیت اور روحانیت کیف اور مزے والے ذکر سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی مشقت والے ذکر میں بعض اوقات روحانیت اور نورانیت زیادہ ہوتی ہے بمقابلے اس ذکر کے جس میں مزہ آئے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے اس بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا کہ یہ روحانیت اور نورانیت کیا چیز ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ روحانیت اور نورانیت کیا چیز ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا خواب نظر آ جائے اور کوئی کشف ہو جائے، یعنی کوئی راز کھل جائے اور عبادت میں مزہ آنے لگے، تو یہ نورانیت اور روحانیت کی دلیل ہے، حالانکہ ان چیزوں کا نورانیت اور روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، ان چیزوں کا روحانیت اور نورانیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ نورانیت اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اس دن نورانیت حاصل ہو گئی۔ چاہے ساری عمر نماز پڑھنے میں مزہ نہ آیا ہو، لیکن اس شخص کی نورانیت مکمل ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایک صاحب جو شیخ طریقت کہلاتے ہیں، جن کے مریدوں کی تعداد بھی بے شمار بتائی جاتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو شیخ اپنے مرید کو مسجد حرام میں نماز نہ پڑھوا سکے وہ شیخ بننے کے لائق نہیں، یعنی وہ شیخ مرید کے سامنے مسجد حرام منکشف کرائے، یعنی نظر آئے اور اس مرید کو اس میں نماز پڑھوا دے، جو پیر ایسا نہ کر سکے وہ پیر بننے کے لائق نہیں۔ چنانچہ ان باتوں کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ مراقبات، یہ مکاشفات وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو تقرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مگر یہ بہت نازک نعمت ہے۔ بس اوقات یہ ایک امتحان بھی ہوتی ہے، اس کے حاصل ہونے کے بعد گمراہی کے راستے پر پڑ جانے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو شیطان نے انہی چیزوں سے بہکا دیا، اس لیے کبھی ان کے حاصل کرنے کی فکر میں نہ پڑو، یہ مقصود چیزوں سے نہیں، زیادہ سے زیادہ محمود ہیں، طبیعت کی پسندیدہ کیفیت ہے۔ یعنی یہ چیزیں طبیعت کو پسند تو ہو سکتی ہیں، جو ہے محمود ہو سکتی ہیں، مگر مقصود نہیں ہے۔ مقصود اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے، ان پر چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہے۔ تو جس کو یہ مقصد حاصل ہو جائے، اس کو اصل میں نورانیت اور روحانیت حاصل ہوگی۔ اور کوئی ہوا میں اڑنے لگ پڑے، مثال دی، یا اس کے سامنے ایک دم خانہ کعبہ آ جائے، مسجد نبوی آ جائے، تو یہ اس سے نورانیت اور روحانیت حاصل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ جیسے کہ وہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ایک وقت میں یہاں، ایک وقت میں ملتان، تو उन्होंने कहा कि शैतान भी एक वक्त में यहाँ और एक वक्त में कहाँ, तो ये कोई बुजुर्गी का मैार नहीं है कि एक वक्त में एकदम यहाँ से वहाँ पहुँचना है। बुजुर्गी का मैार क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत। असल ये है कि अल्लाह ताला के साथ अपना राबता इस्तवार करो, यानी सीधा कर लो। क्या अल्लाह ताला वहाँ हरम में बैठे हुए हैं या बैतुल्ला शरीफ में बैठे हुए हैं? अरे अल्लाह ताला तो जिस तरह हरम में मौजूद हैं इसी तरह यहाँ भी मौजूद हैं। जिस दिन तुमने अल्लाह ताला के साथ अपना रास्ता सीधा कर लिया, इस्तवार कर लिया, अपना राबता इस्तवार कर लिया, बस उसी दिन तुम्हें हरम हासिल हो गया। शेख सादी फरमाते हैं, हर शब शबर शब कदर अस्त अगर कदर बदानी, तुम शब कदर तलाश करते हो। अरे हर रात शब कदर है अगर तुम उसकी कदर पहचानो। जिस रात तुमने अल्लाह ताला के साथ अपना राबता इस्तवार कर लिया वो रात तुम्हारी शब कदर हो गई। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे। इसलिए ये समझना कि अगर हम हरम ना गए और हरम में नमाज ना पढ़ी तो हमें कुछ हासिल ना हुआ, ये बात ठीक नहीं। अरे भाई, अल्लाह ताला हरम ले जाए तो ये उसका करम और एहसान है, और अगर तुम वहाँ ना जा सके इसलिए कि कानूनी पेचीदगियाँ हैं या अखराजात का इंतज़ाम नहीं है या उसके अंदर सफ़र की ताकत नहीं है, तो क्या इस वजह से अल्लाह ताला तुम्हें महरूम फरमा देंगे? हरगिज़ नहीं। अरे वो जज्बा जो तुम्हें हरम लेकर जा रहा है, अगर इस जज्बे को सिद्ध को इखलास से यहाँ बैठ कर इस्तेमाल करो तो तुम्हें यहाँ पर ही हरम हासिल हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला किसी साहिब ईमान को महरूम नहीं फरमाते। बेशक खूब समझ लीजिए, इन कशफ व करामात का बराह रास्त दीनदारी से कोई ताल्लुक नहीं। हक ताला का कुर्ब इस पर मौकूफ नहीं है। असल दीन ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म की तामील हो, उसी की तामील में उसका जिक्र हो और अल्लाह ताला से राबता और ताल्लुक हो और ताल्लुक को इस्तवार करने की फिक्र हो, अल्लाह ताला के साथ अपना राबता ठीक रखने की, दुरुस्त रखने की फिक्र हो। ख्वा जिक्र में मुशक्कत हो, तबीयत पर बार हो, दिल ना लगे, फिर भी बैठ जाओ और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ। इस इताअत के नतीजे में देखो कि अल्लाह ताला ऐसी नौरानियत और बरकत अता फरमाते हैं कि रफ्ता रफ्ता ये जिक्र अजकार भी सहूलत से पूरे होने लगेंगे और इसका असल फ़ायदा रुजू इल्लाह और ताल्लुक माल्ला हासिल होगा, यानी अल्लाह ताला की तरफ रुजू बढ़ेगा और अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम होगा। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए और आप हजरात को भी इसकी तौफीक अता फरमाए। तो हमने जिक्र की अहमियत के बारे में पढ़ा है तो कुछ देर हम जिक्र भी कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वस्कु रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफतन व दूनल जहरी मिनल क़ौली बिल गुदुवी वल असाली वला तकुम मिनल गाफिलीन। इसका तर्जुमा, आसान तर्जुमा, कुरान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह ने जो तर्जुमा कुरान लिखा है उसका नाम आसान तर्जुमा कुरान, उसमें से तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। और अपने रब का सुबह और शाम जिक्र किया करो अपने दिल में भी आजजी और खौफ के जज्बात के साथ और ज़ुबान से भी आवाज़ बहुत बुलंद किए बग़ैर, और उन लोगों में शामिल ना हो जाना जो गफलत में पड़े हुए हैं। यानी कि दिल को गफलत से बेदार करने का एक इलाज अल्लाह ताला जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चुपके चुपके अल्लाह ताला की याद दिल में बसा लो। जैसे कि हज़रत भी फरमाते हैं और बात भी ये बार बार कहने की है कि सिर्फ यही एक इलाज नहीं है, इलाज का एक तरीका ये भी है कि दिल ही दिल में अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए। तो अल्लाह ताला ही कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि जब तुम मुझे याद करोगे मैं भी तुम्हें याद करूँगा। तो जब हम अल्लाह ताला को याद फरमाएंगे तो अल्लाह ताला की रहमत की नज़र हमारे दिलों पर पड़ेगी, दिलों में नूर आएगा, दिलों को रूहानी ग़िज़ा मिलेगी, दिल में पाकीज़गी आएगी, پاکیزہ جذبات دل میں آئیں گے، گندے جذبات نکلیں گے، ہر اطاعت کی طرف رغبت بڑھے گی، ہر نافرمانی سے نفرت ہوگی۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی نے ان کو اچھا بنانے کی زیادہ باتیں نہیں کی ہوتی، انہوں نے تو کیا ہے، دل کے اچھے ہوتے ہیں، دل میں وہ پاکیزگی صفائی ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ بد اعمالیوں سے خراب کر لیا جائے تو ایک اور بات ہے، اور جب انسان کا دل خراب ہو جائے تو اس کو دھونا، صاف کرنا اللہ کے ذکر سے، تو یہ ذکر کی برکت سے اچھے جذبات آتے ہیں، برے خیالات بھی نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ برا خیال آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو خالی ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں ہم ذکر کریں گے اللہ کے اسم ذات کا، اللہ 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 اللہ، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کی مشق کرو، اللہ کو دل میں بسا لو، رچا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خطب اور قسم کا، کہ میرا جو نام ہے با برکت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کو لینا ہے، اس کے تبرک کو لینا ہے، اس کو دل پر لکھ لیں، اس کو دل پر نقش کر لیں، اس کو دل میں رچا لیں، بسا لیں۔ اب جیسے دل ہی دل میں ذکر کریں گے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ذہن منتشر ہو جاتا ہے، کچھ یہ سوچ رہے ہیں، کچھ وہ سوچ رہے ہیں، تو ذہن کو دائیں بائیں جانے سے بچانے کے لیے تصور کی مشق ہو سکتی ہے، کہ تصور کر لیں کہ میرے دل پر اللہ لکھا ہوا ہے، جس بھی رنگ سے جیسے بھی ہے، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں، میں نے ذکر کرنا بند کیا تو رحمت نازل ہونا بند ہو گئی، کوئی بھی، تاکہ دھیان ذکر کی طرف لگا رہے۔ اور تصور کا اپنی ایک تاثیر بھی ہے، جیسے کوئی آدمی ماضی کے کسی واقعے کو سوچتا ہے جس میں اس کو کوئی اچھا موقع ہو تو ایک دم اس کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور ماضی کی کسی تکلیف کو سوچتا ہے تو دل دکھی ہو جاتا ہے، تو یہ اس تصور کی تاثیر ہے جو اس کو دکھی کر دیتی ہے، خوش کر دیتی ہے، آم کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، ہاں جی لیمو کی ترشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو تصور کرنا اس کی اپنی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی، شوق بڑھے گا، اطاعت کی رغبت بڑھے گی۔ تو تصور کے دو نفع بتا دیے میں نے، ایک تو یہ کہ دھیان پہ دھیان ہو رہا ہو تو دھیان جمانے کا بھی، اور تصور کا بذات خود بھی نفع ہے۔ تو اس لیے اس کو دل پر نقش کر کے اس کی دل میں تکرار محبت کے ساتھ، تصور کے ساتھ، اللہ 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 اتنی تکرار کریں، اتنی تکرار کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو بار بار پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہر وقت رہنے لگے، رگ رگ ریشے ریشے میں اس کا دھیان سما جائے، اور پھر اس سے حیا آنے لگے، اور تنہائی میں بھی غلط کام کرنے کی ہمت نہ ہو۔ تو تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ دل پر کیا لکھا ہے، اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی، دل میں قوت، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ تو تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لي ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جن کسی نے ایمان سے منظر نہیں، یا اللہ ان کو دین اسلام میں داخل فرما دیا۔ یا اللہ ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ جی جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں ویسا بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ظاہر باطن کی کامل اصلاح فرما دیتے ہیں، کامل اتباع شریعت، کامل اتباع سنت عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن خیروں کا سوال کیا، وہ سب خیریں آپ سے مانگتے ہیں، اللہ اپنے جناب سے عطا فرمائے۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ، ان تمام شرور سے پناہ مانگتے ہیں، حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جی ظالموں کو ہدایت دیجیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ جن ظالموں کے مقدر میں اپنے کرتوتوں کے سبب عدایت نہیں، یا اللہ ان کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنائیے۔ یا اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں کی، تمام امت کی اللہ دینی تعلیم و تربیت کا ایسا نظم بنا دیجیے جو آپ کے ہاں ممتاز اور محبوب ہو۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت لیجیے یا اللہ، یا اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائی۔ یا اللہ موت کے وقت کی گڑبڑ سے، تکلیف سے، مشکل سے محفوظ فرمائی۔ یا اللہ قبر کی، حشر کی تکلیف سے، مشکل سے محفوظ فرمائی۔ یا اللہ قیامت کے دن کے حالات سے اللہ جی بچائیے، یا اللہ مشکل سے بچائیے۔ یا اللہ آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائی۔ یا اللہ اپنا دیدار عطا فرمائی۔ اللہ جی جو کام آپ نے ہمارے ذمے لگائے، جیسے آپ کو پسند ہے ویسے ہم سے پورے کروا دیجیے۔ بیکار بوجھ جو ہم نے اٹھا لیے، کسی نے ہم پر ڈال دیے، بطور امتحان ہم پر ڈل گئے، وہ زائل فرما دیجیے۔ یا عز الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی رسول ہی خیر خلق ہی محمد اللہ۔